طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ ہے مجموع مدنی مذاکرہ
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله فرمان سيدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود پڑھے گا اللہ پاک اور اس کے فرشتے اس پر 70 مرتبہ رحمت بھیجیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
حضور ہم یہ سنتے ہیں اپنے بزرگوں سے بڑوں سے سنتے ہیں کہ پرانے زمانے میں لوگ جو ہے وہ کوہنا مشق ہوا کرتے تھے، بڑی سٹرگل کرتے تھے، محنت کرتے تھے، مشقت کرتے تھے، بڑے یعنی ہیوی ہیوی کام جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ لیکن آج ہمارے زمانے کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سستی کا ریشو جو ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے۔ سستی آپ کہہ لیجئے، محنت سے جی چرانا کہہ لیجئے، یہ چیزیں جو ہے یہ زیادہ ہوتی جا رہی ہیں اور آدمی جو ہے یہ سہولت پسند ہوتا جا رہا ہے کہ بھائی سہولت چاہیے ہر کام کے اندر۔ تو آپ کیا خیال فرماتے ہیں کہ ایک سہولت پسند بندہ جو بننا چاہ رہا ہے، جو محنت سے جی چرا رہا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں کہ محنت کرنا نہیں چاہ رہا؟ آپ کو کیا لگتا ہے اس کے ریزنز کیا لگتے ہیں؟
اب مشینی دور آ گیا نا
جی،
وہ تو آئندہ تو سنا کہ روبوٹ کام کریں گے گھر کے۔ ابھی تو روبوٹ اتنے عام ہوئے نہیں ہیں، روبوٹ شاید بن تو گئے ہیں
جی،
لیکن ابھی عام نہیں ہوئے۔ جس دن روبوٹ آئیں گے نا اس دن ڈاکٹروں کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ کوئی محنت ہی نہیں کریں گے، وہ دل پکڑ کے بیٹھے ہوں گے، چربیاں چڑھی ہوئی ہوں گی۔ تو یہ کہ محنت میں عظمت ہے، اپنے ہاتھ سے کام کرنا سنت بھی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر کے کام کاج اپنے دست مبارک سے انجام دیتے۔ تو یہ کہ مشین آ گئے نا، اس کی وجہ سے کافی آسانی ہو گئی اور کام سہل ہو گیا۔ ایک آدمی کا کام یعنی 100 آدمیوں کا کام مشین ایک جھٹکے میں کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو یوں مشین کی وجہ سے بندے جو ہیں وہ گم ہو گئے۔ جیسے کہ پہلے گھوڑے سواری تھی
جی،
اونٹ سواری تھی۔ یہ گھوڑے سواری اونٹ سواری میں سمجھتا ہوں کہ ساری ورزشوں کا مجموعہ یہ۔
واہ،
ہاں آپ نے کبھی اگر میں بیٹھا ہوں اونٹ پر کہ چلو یار اونٹ پر اونٹ کی سواری سنت ہے، تو کئی سال ہو گئے بیٹھا میں، تو مجھے پتا چلا بیٹھا تو کہ جو یہ انچر پنچر ہل رہے تھے سارے، یہ اس طرح ہل ہل کے اونٹ جا رہا تھا۔ میں نے گیا تو ساری ورزش اسی میں شامل ہے۔ اب کیا اچھا پھر سائیکل دی تو پھر بھی غنیمت تھی کہ وہ محنت کرنی پڑتی ورزش تھی، اور اب تو اسکوٹر میں کک ماری بیٹھے میں بغیر ہلے، اسکوٹر اب لیے جا رہی ہے تو ورزش تو نہ ہوئی۔ ذرا کار آ گئی تو آدمی بیکار ہو گیا۔ اب وہ خالی بس وہ چل رہی ہے، کار بھاگ رہی ہے، اس کو ایکسرسائز نہیں مل رہی۔ ریموٹ کنٹرولر آ گیا تو پہلے یہ تھا کہ اٹھ کر بٹن کو آن آف کرنا پڑتا تھا، اب اس کی بھی ریموٹ کنٹرولر نے وہ ترکیب بنا دی، یوں کر کے دبایا بیٹھے بیٹھے ترکیب بن گئی۔ تو اٹھ کر ہاتھ ہلا کر جو یہ ایکسرسائز تھی اس پہ بھی وہ جان چھوڑ گئی۔ نتیجہ تن یہ کہ سست بن گیا، اور ایسا سست کہ بس نہ کام کا نہ کاج کا دل چاہتا نہیں، وہ کام چور بن گیا، یا یوں بولو ہڈ حرام بھی ایسوں کے لیے اصطلاح کے، ورنہ اس کا کسی کام میں دل نہیں لگے گا، دھندے میں بھی دل نہیں لگتا ہوگا، نوکری میں دل نہیں لگے گا، پڑا رہے گا۔ تو شاید اس کی ایک وجہ یہ مشینی دور، یا ویسے اور بھی وجوہات ہو سکتی ہے۔
کیا کام گھر پہ جیسے اگر کوئی ہے تو آپ کیا خیال فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو بندہ رننگ میں رکھنے کے لیے کیا کیا کام جو ہے وہ خود کر سکتا ہے؟ جیسے کیا خیال فرماتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں انہوں نے پانی بھی پینا ہے تو آواز دینے بھی پانی لے کر آؤ۔
کیا بات، ہاں تو اب اٹھ کر بھر کے پانی خود بھی پیے اپنے بچوں کے امی کو بھی پلائے, لیکن یہ کثرت شان سمجھتا ہوگا نا اس میں کہ یار میں کیسے خدمت کروں. جب جو کام اپنے ہاتھ سے کر سکتا ہے وہ بندہ کر لے, اس میں جھجک محسوس نہ کرے تو فائدے میں رہے گا, ورزش بھی ملتی رہے گی, ثواب بھی ملے گا, اچھی نیت ہوگی, دلجوئی تو ہوگی نا, چاہے بچوں کی امی کو بھی پانی پلایا تو دلجوئی تو اس کی ہوگی, خوشی تو ہوگی, تو اس سے محبت بڑھے گی, بولے نہیں میں لاتی ہوں, میں نہیں میں لاتا ہوں, تو یہ تھوڑا یوں آپس میں محبت بڑھے گی. آرڈر کرے گا تو محبت نہیں بڑھے گی, تو منع نہیں کرے گی, لیکن وہ جہاں تھی وہیں رہے گی. برتن اٹھانا, کھانا چننا, دسترخوان اٹھانا وغیرہ وغیرہ, مطلب یہ کہ یہ بہت کچھ یعنی کہ ساتھ دے سکتے ہیں اپنے, ایسے بھی صاحب آئیے کہ جو روٹی کے لیے آٹا بھی گھر میں گونتے ہیں.
واہ
ہاں, ایسے بھی ہیں ماشاء اللہ, اپنے ہاتھ سے کام کرے تو اس میں مزہ آیا, صحت بھی اچھی رہے گی, محبت بھی بڑھے گی, آپس میں لڑائی بھی کم ہوگی. فارغ بیٹھا ہوگا نا تب کچھ تو کام چاہیے نا, آرڈر کرے گا یوں پکا اور یوں ڈال, مرچی ڈال تو یہ کم ڈال تو وہ زیادہ ڈال, کل تم نے یہ کر دیا تھا پرسوں وہ کر دیا تھا, تو یہ سارے مطلب وہ آپس میں بغض بڑھے گا, پھر شرمندگی اعتراضات, تو یہ کام کرتا رہے گا نا تو یہ بوبڑی بھی شاید بند رہے گی. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ, میں 1984 سے دعوت اسلامی سے وابستہ ہوں, اور ہوا یہ کہ میرے یہاں بیٹی کی ولادت ہوئی تو اس کے ایک مہینے کے بعد ہی وہ سخت ڈائریا کے مرض میں مبتلا ہو گئی. کافی علاج کروایا لیکن علاج ہو نہیں پا رہا تھا, اور ڈاکٹر نے جواب دے دیا کہ 48 آورز ہیں, اس کے اندر کور ہو جائے تو اچھا, ورنہ یہ بیٹی آپ کے ہاتھ سے گئی. میں بہت غم سے نڈال تھا, اور گھر آ کر جیسے ہی گنود کی تاری ہوئی اچانک تو امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ خواب میں تشریف لائے اور ارشاد فرمایا, انیس پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, تمہاری بیٹی صحیح ہو جائے گی. فوراً میری آنکھ کھلی اور میں نے دوڑ لگائی ہاسپٹل کی. ڈاکٹر نے پھر پوچھا کیا پھر اب دوڑتے ہوئے آگے, کیا بات ہے, کیا پریشانی ہے؟ میں نے کہا میں پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ بیٹی کی طبیعت کیسی ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کو خوشخبری ہو کہ آپ کی بیٹی ریکور ہونا شروع ہو گئی ہے اور اب وہ خطرے سے باہر ہے, اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے.
اگر ایسا ہوتا ہے کہ ہم بزرگوں سے دعا کے لیے کہتے ہیں, مذائف پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ ذکر اذکار کرتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں, لیکن کام ہوتا نہیں ہے, اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ دعائیں بھی کروا رہے ہیں, بول بھی رہے ہیں, نیک بندوں سے بھی کہلوا رہے ہیں, وظائف بھی پڑھ رہے ہیں, کام نہیں ہو رہا, کیا وجہ بنتی ہے اس کی؟
سب کا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہے. بہرحال یہ کہ ایسا بھی لوگ شکوا کر رہے ہوتے کہ ہمارا کام نہیں ہوا, دعا قبول نہیں ہوئی.
جی جی,
ویسے وہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد صاحب کی کتاب ہے فضائل دعا, اس میں اعلیٰ حضرت کی بھی مطلب حاشیہ ہے, تو اس میں اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی ہیں اس طرح کے لوگوں کے لیے, کہ اس کا خلاصہ یہ کہ اپنے آپ پر غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے فرامین جاری فرمائے, تو تم نے اللہ تعالیٰ کی کون سی بات پر عمل کیا؟ تو اب اگر تمہاری ایک بات نہیں مانی گئی اور تمہارا چاہا پورا نہ ہوا تو گلے شکوے کرنے لگے. پھر مثال دیے کہ تمہارا کوئی دوست ہو اور وہ تم پر بہت یعنی کہ احسانات کرتا ہو, پھر یہ کبھی کوئی تم کو کام بولے اور تم اس کو ٹال دو, آئندہ پھر تمہیں کام پڑ جائے, تم پہلے تو بولتے ہوئے شرماؤ گے اور پھر بھی اگر ہمت کر کے بول دیا اور اس نے تمہارا کام نہیں کیا, تم گلا نہیں کر سکو گے, تم کو یاد ہوگا یار میں نے بھی تو اس کا کام نہیں کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کی اتنی نافرمانیاں کر کے بھی مطلب گلا کہ یا اللہ میری دعا کو قبول نہیں ہوتی, اس لیے یہ شکوے کا گلے کا موقع نہیں ہے عقل مند کے لیے, اپنے حال درست کرے, اللہ کی ماننا شروع کر دے,
واہ
عملی جامع پہنانا شروع کر دے اللہ کے احکام کو, تو وہ وقت بھی آ سکتا ہے کہ مستجاب الدعوات ہو جائے,
ہاں
دعائیں قبول ہوتی جائے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی
صلی اللہ تعالی.
میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا روزے میں دانت نکلوا سکتے ہیں؟
دانت نکالنے میں اصل خون تو نکلے گا, اور خطرہ یہ کہ خون حلق سے نیچے اتر جائے, اس لیے مطلب یہ کہ رات کو نکلوایا جائے. یہ اگر خون حلق سے نیچے نہیں اترتا, ایسی کوئی صورت ہے, تو پھر تو جائز ہوتا ہے دانت نکالنا, اس میں روزہ نہیں ٹوٹتا. تو تاہم یہ کہ پورا خطرہ ہے اتنا خون نکلے کہ حلق سے نیچے اترے. مجھے اس کا تجربہ البتہ نہیں ہے کہ روزے میں دانت نکلوایا ہو, خون کی کیا کیفیت ہوتی ہے کہ وہ حلق میں جاوے نہ جاوے کچھ پتا نہیں ہے مجھے. آپ نے نکلوایا تھا دانت؟ اس کے علاوہ خون نکل جاتا ہے حلق کے نیچے, خون کا ٹیسٹ, دوائی بھی لگائیں گے, ہاں اس کا بھی ٹیسٹ جائے گا, سن کریں گے, انجیکشن لگائیں گے. تو انجیکشن تو لگا سکتے ہیں, لیکن وہ کا ٹیسٹ سے بچنا بہت مشکل ہے, حلق کے نیچے جائے گا, اس لیے وہ رات میں لگوائیں.
دانت نکلوائیں تو اس کے بعد وہ کوئی ٹھنڈی چیز کھانے کا بھی جو ہے وہ مشورہ دیتے ہیں, کوئی ٹھنڈی چیز جو ہے وہ کھا لیں تاکہ وہ بھی فائدہ مند ہو. برف کی ٹکور بھی کرنی ہوتی ہے. دوبارہ درست فرمایا آپ نے ماشاء اللہ.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سر لوگ کہتے ہیں اسلام ضابطہ ہی آتا ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟
اسلام مکمل قانون ہے, ضابطہ ہے حیات, زندگی گزارنے کا پورا طریقہ ہے, کمپلیٹ نظام ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
گزار بھی اعتکاف کا کریا بیوی کے بہت سائز ریاض ہے, ان تم تو گزار ابھی مزید کچی بھی تعمیر جو کم چالو ہوں جو تو اعتکاف جو بات ایسا راج جو چند دوست پہلے کپڑا بات جمع اسا کیسا کام سامان منگایا, ان تم تو مال پورے بہت مشہور ہوں, ان تم تھے اسا منگایا نے کھا دا, بعد میں بچی آئیں کی خبر تھی کیا سائیں کی ترغیب دینیا کہ سو آئیں لوگ تو پیسہ آ رہا ہے دکھا ہی نہیں, پانچ سال اعتکاف میں ایسا غریب مارو بٹھائیں جو کوئی جو روزگار نہیں جو وہ چاہیں انہیں کے کون لوگوں کے جو مسکر سے کھین جو ڈیرو کو کھایا ان جو راج کیوں انتہا کوئی چیز نہ کھائے گا ان جو بعد ایسا اچھا ٹھیک ہے باپا ایسا ایسے کرتی کہ آنے کرو کرنا ہے تو آئے چاہے گا ٹھیک ہے ان کی اکتے سے آنے آئیں کہ کھجور سے سیوی کرنی کرنی تو ایسا وہ بھی یاد ہے کہ ایسا کھجور سے سیوی کر جاوا تو آئے چاہوں ان پر کرنا کہ کھجور سے سیوی کرو تو کھجور سے سیوی کر جاوا بچے ان کے بعد ایسا
کھجور روٹی سے سہری کرن جانے بھی اجازت ہے
ماشاءاللہ.
یہ میمن زبان میں ہمارے غلام یاسین بھائی پہچان گیا میں
ماشاءاللہ,
وہ بچپن سے تھے ماحول میں.
واہ واہ.
یہ بتا رہے کہ ہم اعتکاف میں تھے آپ کے ساتھ, بولا ہم مطلب چند دوست مل کر ہم نے کوئی مال مال منگوایا کھانے کے لیے ہوٹل سے, اور مل کے کھایا, دوسرے متقفین بھی تھے ظاہر, تو پھر بولا آپ نے ہم کو مدنی پھول دیے کہ یار تم اس طرح تم لوگ تو پیسے والے لوگ ہو, مطلب جو چاہو گے کھاؤ گے, یہ جو میرے غریب عیسائی بھائی ہیں وہ خالی دیکھنے کے ہیں, ان کا دل نہیں للچایا ہوگا, ان کو تکلیف نہیں ہوگی اس سے, یہ مال مال کھا رہے آرام رہ گئے. تو بولا اس کا ہم کو بڑا احساس ہوا کہ واقعی ہماری غلطی ہے, سب کے سامنے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو پھر ہم نے بولا کہ اب ہم کیا کریں, تو آپ نے پھر ہم کو سزا دی میٹھی میٹھی کھجور کھانے کی, آج آپ کو سحری میں صرف کھجور کھانی ہے. پھر ہم نے کھجور کی سحری کی, وہ آج تک یاد ہے ہم کو. مزید بولا وہ سرانے اینٹ رکھنے کی بھی ترغیب, تھوڑے سے موتے کے ہوتے تھے نا, تو وہ جو کہ روٹیوں کے بھی دور چلتے تھے اور سب کچھ ہوتا تھا, تو وہ اینٹ سرانے لے کر ہم سوئے, اب اینٹ ہوگی یا پھر وہ ہوگی، میرا خیال ہے وہ اپنے سنگ مرمر ماربل، ماربل کے پیس ہو سکتے ہوں، یہ نازک ہوتے ہیں. پھر آپ نے بولا کہ اگر یہ ٹوٹ گئے تو تم کو تو پیمنٹ کرنی پڑے گی، تاوان دینا پڑے گا. اس طرح مطلب مسجدیں، مسجد کی چیزیں اٹھا اٹھا کر سر کے نیچے نہیں رکھی جاتی. ارے اتنی بے باکی یہ لوگوں کو پتا ہی نہیں. یہ فیضان مدینہ اپنا وہ جب زیر تعمیر تھا نا، اس کے ماربل کے رکھے ہوئے تھے، تھپیاں رکھی ہوتی تھی، یہ عوام جو ہے نا اس پر چلتے تھے. میں دیکھا ہے وہ سائڈ میں رکھے تھے لیکن اس پہ چلتے تھے، وہ چل چل کے ٹک ٹک ٹک. مطلب یہ جو بھی جس نے بھی ایسا کیا ہے، اب بھی مجھے سن رہے اور آپ کو یاد ہے کہ آپ نے بھی یہ بھول کی ہے تو تاوان تو دینا پڑے گا. آپ نے مسجد کا نقصان کیا، مسجد کے مال کا بھرنا پڑے گا پیسہ، توبہ بھی کرنی ہوگی. یار ایسی بھی اپنے گھر کا کوئی سارا نقصان کرتا ہے؟ اپنے گھر کے ماربل رکھے ہوں تو آپ یوں بچ کے یوں نکلیں گے کہ یار کوئی ٹوٹ نہ جائے، اور یہ اللہ کے گھر کے ماربل ہیں، ٹک 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 اس میں چل چل کے ٹکڑے کیے، اتنے اتنے ٹکڑے ہو جاتے تھے چل چل کے. اجتماع میں وہ رش ہوتا ہے نا، لیکن ٹھیک ہے رش ہے اپنی جگہ پر، آدمی انتظار کر لے گا سب نکل جائیں گے پھر میں نکلوں گا، بچ کے نکلے. کچھ تو ایسے ہوں گے نا بچ کر بھی نکلتے ہوں گے، کچھ ایسے بے پرواہ ہوں گے جو چڑھ جاتے ہوں گے ماربل پہ. یہ سب کو سوچ سمجھ کر کرنا ہے، چاہے مسجد کا ہو چاہے اپنے گھر کا ہو چاہے کسی کی چیز ہو، اس کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے. مثال کے طور پہ ماربل آپ کے سبب ٹوٹ گیا مسجد کا ماربل، تو اب اس کا تاوان، اس کے تاوان کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ایسا ہی ماربل دے دے مسجد کو، یا پھر اس کی جو بھی مارکیٹ ویلیو ہو اس پورے ماربل کی قیمت وہ ادا کر دے. اب تو ٹوٹ گیا تو اب تو بیکار ہو گیا. تو یوں مطلب ہے کہ یہ سب کرنا ہوگا، دیکھ لیں آپ. جس نے اب یاد بھی نہیں ہوگا اتنا ذہنی کا ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ.
مجھے عرض کرنی تھی کہ چند سالوں پہلے ہمیں ایک اسلامی بھائی نے اپنی جگہ مسجد کے لیے دی تھی. جب ان سے ملاقات تھی تو انہوں نے بتایا کہ حضرت صاحب جو ہیں وہ میرے بچپن کے دوست ہیں، تو وہ اکثر آپ کو بابو بابو کر کے مطلب جو ہے پکارا کرتے. ان کا کہنا تھا کہ ان کو بولیں گے اہلیا قائد صاحب کو کہ بابو کہتے تھے بچپن میں تو پہچان لیں گے فوراً، وہ تو آپ کو بابو بابو کر کے وہ پکارا کرتے تھے. تو ان کی بڑی دبری داستان ہے بابا کہ انہوں نے جو ہے جگہ اپنی جو ہے دعوت اسلامی کو مسجد کے لیے گفٹ کی ہے. اب ہوا یوں کہ اس مسجد کا نام بھی آپ سنیں گے حیران ہوں گے، تو اس مسجد کا نام ہے بھائی بھائی مسجد. یعنی واقعہ یوں ہوا کہ ان کے تین بیٹے جو ہے اس جگہ پر جو ہے ان کا ریفائن کا کام تھا، آئل ریفائن کرتے تھے وہ لوگ. تو آئل کا جو ٹرک آیا تھا ریفائن ہونے کے لیے، تو وہ جب خالی ہو رہا تھا تو کچھ مسئلہ ہوا، نیچے کوئی ٹیکنیکل پوائنٹ ہوا، تو ان کا ایک بیٹا دیکھنے گیا نیچے، وہ واپس نہیں آیا. تو پھر دوسرے کو تشویش ہوئی کہ میرا بھائی واپسی نہیں آیا، دوسرا گیا، پھر اس کا تیسرا گیا. تو تینوں بھائی ایک ساتھ اسی آدھے گھنٹے کے اندر وہاں اس ٹینک کے اندر جو ہے بےچارے جان سے گئے. تو پھر ان کے والد صاحب کو پتا لگا، ان کا نام ہے زاہد بھائی، وہ آپ کے جو دوست کہلاتے ہیں وہ زاہد قریشی نام ہے. تو انہوں نے کہا کہ میرے بچے جب دنیا چلے گا تو میں ان مسجد کو بناؤں گا اور اس کا نام ہوگا بھائی بھائی مسجد. الحمدللہ وہ مسجد تعمیر ہو چکی ہے، قائم ہو گئی الحمدللہ، اور اس کا نام رکھا ہے بھائی بھائی. تو کیا آپ کو یاد پڑ رہا ہے کہ آپ کے کوئی دوست ہوا کرتے جن کو زاہد قریشی کہتے تھے اور آپ کو بابو کے گئے پکارا کرتے تھے؟
زاہد بھائی ہمارے پہچان گیا، یہ گوشت کی ان کی دکان تھی ہمارے گو گلی میں گھر کے نیچے. ان کے بھائی عابد بھی ہوتے تھے، یہ عابد بڑے بھائی تھے، یہ چھوٹے بھائی تھے. پھر وہ کامل پہلوان، صابر پہلوان، یہ سب میں نے کہا ایک ہی خاندان تھا. عابد پہلوان کا مجھے پتا نہیں ہے، جو زاہد کے بھائی تھے یہ حیات تھے یا نہیں ہے. صابر پہلوان کا پتا ہے، ان کا انتقال ہو گیا، اس کے بھی کئی سال ہو گئے. کامل پہلوان کا پتا نہیں ہے، بہت سال پہلے ملاقات ہوئی تھی جب ان کے بیٹے احتکاب میں آئے، یہ لائے تھے اپنے بیٹے کو احتکاب میں بٹھانے کے لیے، تو مجھ سے ملے تھے اور اپنا تعارف کروایا تھا. اب تو ظاہر ہے اس وقت تو یہ اکھاڑے کے پہلوان تھے، اب بےچارے ظاہر ہے وہ ادھیڑ عمر کے ہو چکے تھے، اب خدا جانے ہیں یا نہیں ہے. اللہ خیر کرے تو اللہ سب کو عافیت نصیب فرمائے. زاہد بھائی کا مجھے پتا چلا تھا کہ ان کے تین وہ بیٹے بےچاروں کے اس طرح وفات پا گئے تھے، بڑے رنجیدہ تھے، لیکن میری کوئی ملاقات کی صورت ان سے بنی نہیں. اب وہ فیلڈ ان کا اپنا فیلڈ ہے، اب ہم لوگوں کا اپنا فیلڈ ہے، آ جائیں, میں ان کے فیلڈ میں جا نہیں سکتا. پہلے تو ہم مل کے کام کرتے تھے, سب بہت بہت گہری بے تکلفی کی دوستی تھی. میں بابو یوں کہ میری میں اپنے ماں باپ کا سب سے چھوٹا بیٹا, میرے بڑے سارے ہی چلے گا, میں ایک ہی رہ گیا ہوں. تو مجھے گھر میں بابو بولتے تھے. تو یہ زاہد بھائی کو یہ یاد ہوگا نا, یہ بابو, ورنہ اور کوئی اب بابو نہیں بولتا میرے کو. اب تو ہے نہیں کوئی بابو کہنے والا, سب چلے گئے دنیا سے. میری باری ہے, اللہ کریم عافیت نصیب فرمائے, ایمان سلامت رکھے. مجھے مرنا ہے آقا گنبد خضرا کے سائے میں, وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول.
مجھے مرنا
عبادت قبول ہے, نیکی قبول ہے اور ثواب اس کو ملتا ہے. اگر ماں باپ نے اس کی تربیت کی ہے اور یہ اس وجہ سے عبادت کر رہے ہیں تو ماں باپ کو بھی ثواب ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر علیہ سنت کے بارگاہ میں عرض ہے کہ الحمدللہ آپ کا کلاموں کا دیوان وسائل بخشش پڑھنے اور سننے کی سعادت ملتی رہتی ہے. الحمدللہ اس میں بہت ہی پیارے پیارے کلام, اسپیشلی آپ نے جو مناجاتیں اور سلام تحریر کیے ہیں ان کا کوئی ثانی نہیں ملتا. آپ کے کلام سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے نعتیہ کلام میں استغاثہ بھی مشتمل ہیں. کیا اس کی کوئی خاص حکمت ہے؟ اگر آپ خاص نعت لکھنے کا ارادہ فرمائیں تو امید ہے کہ اس طرح عاشقان رسول کے دلوں میں اور عشق رسول کی شمع فروزہ ہوگی.
ماشاءاللہ, نعت لکھنا مشکل کام ہے, ویسے استغاثہ آسان ہے. نعت میں یعنی عرف میں تو نعت ہی کہتے ہیں اس کو, تو نعت میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضائل بیان کیے جائیں, تو فضائل معلوم بھی ہوں اور پرفیکٹ فضیلت بیان کرے, آگے پیچھے نعت ہے, یہ ہے مشکل. اگر پیچھے ہٹا تو بے ادبی میں پڑ جائے گا, آگے بڑھا تو اللہ تو فرماتے نا کہ نعت دو داری تلوار, نعت لکھنا دو داری تلوار پر گویا مطلب نہیں کہ چلنا ہے, اس طرح لکھا ہے کہ اگر نیچے آیا تو بھی ہلاکت کے گستاخی میں پڑے گا, بے ادبی میں پڑے گا, اوپر جائے گا تو الوہیت خدا سے ملا دے گا نعوذ باللہ. تو اس طرح کا ملفوظہ شریف میں نعت لکھنا واقعی مشکل کام ہے. استغاثہ, یا رسول اللہ آپ کرم فرما دیجئے, یہ استغاثہ فریاد. اور یا رسول اللہ آپ ایسے ایسے تھے, اب یہ تو ایسے ایسے تھے یہ کہنا تو آسان ہے, کیسے تھے تو پھر وہ پھر شان بیان کرنا اشعار میں. تو اعلی حضرت کا ملکہ تھا کہ آپ نے نعتیں لکھی ہیں, جیسے سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی, سب سے بالا و والا ہمارا نبی, یہ نعت ہے کہ سرکار کی شان یہ کہ سب سے اعلی و اولا, سب سے اونچے اور اچھے, سب سے بڑے سرکار ہیں, اعلی اولا، سب سے بالا والا، یہ بھی معنی تقریباً سب کے ایک ہی ہے، بالا والا، یہ بھی اونچے اونچے مرتبے میں سب سے اونچے اونچے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہیں ساری مخلوق میں سب سے اعلی بیسٹ کوالٹی، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سپر کوالٹی، جو بھی لفظ اس میں مطلب لینے کے مبالغے کا ہو، جو مخلوق کے لیے استعمال کرنا جس کا جائز ہو، تو وہ لفظ بھی اگر وہ لفظ ہی وہاں استعمال ہوگا سرکار کی اعلی شان میں، اس طرح کے اعلیٰ ہیں۔ تو اب یہ کہ ہر ایک تو اتنا علم رکھتا نہیں ہے، تو نعت خانے میں خطا کا زیادہ خطرہ ہے، اور شاعروں نے جنہوں نے لکھا تو بعضوں نے الوہیت پہ پہنچایا، کسی نے کہیں اور پٹخنی کھائی ہے، یعنی بڑے بڑے نام ہیں شعرا کے جنہوں نے مطلب اس میں بھولے کی ہیں۔ تو میں نے زیادہ تر استغاثہ کے نعت لکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، کوٹی کوٹی اپنی ہوشیاری کرنا کہ میں نے اس لیے احتیاط کی ہے، آتی ہی نہیں ہے، اشعار بھی بس بے ربط الفاظ مطلب ترتیب پا گئے، کہیں ادھر ادھر سیٹ ہو گئے، اب بھی اس میں کہیں کہیں ربط ٹوٹے گا، رکھ مولا تیاس۔
کئی کلام میں آپ کے اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے،
آمین،
اور بہت پیاری رہنمائی فرمائی آپ نے نعت اور استغاثے اور اس کی احتیاطوں کے تعلق سے، اور لکھنے والوں کے لیے بھی اس میں دیکھ سننے سوچنے سمجھنے کے لیے کافی مواقع ہیں، جو اگر کوئی غور کرے تو، جو اس کو آپ نے فرمایا۔ لیکن آپ کے کلام میں نعتیہ اشعار کی ایک پھر بھی تعداد ہے، جو آپ کے اس میں جیسے میں ایک سمجھنے کے لیے جو ہمارے ناظرین بھی ہیں، مثال کے طور پر معراج پر جو آپ کا کلام ہے، یہ غالباً اس میں زیادہ تر اشعار نعت ہی پر ہیں، وہاں سے شروع ہوتا ہے نا کہ ہے صف آرا سب حور و ملک اور گلما خلد سجاتے ہیں، ایک دھوم ہے عرش عالم پر مہمان خدا کے آتے ہیں، یہ عز و کمال اللہ اللہ، تو یہ ہے۔ اسی طرح تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے، ہے چٹائی کا بچھونا کبھی خاک ہی پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سرہانا مدنی مدینے والے، کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ خانہ مدنی مدینے والے۔ تو میرا خیال یہ شاید نعتیہ
نہیں، ہوں تو چھانٹنے جائیں گے تو کئی نکلیں گے اشعار، لیکن یہ کہ پورا کلام نعت پر ہو ایسا مجھے کوئی یاد نہیں پڑتا۔ نعت لکھنا بہرحال مشکل ہے استغاثے کے مقابلے میں، ہم شعرا بھی زیادہ تر یہ استغاثے ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ مطلب نہیں کہ استغاثے میں کوئی شریعت کی پاسداری نہیں کرنی، اس میں بھی ارے احتیاط تو کرنی ہوتی ہے۔
مگر جب آپ نے اتنے اشعار لکھی دیے تو پھر ایک پورا کلام بھی، میرا خیال ہے اگر قلم پکڑ لیں گے تو پورا ایک کلام بھی،
قلم پکڑا ہوا ہے اللہ اللہ لکھ رہا ہوں فی الحال، تو
یہ بھی کما، یہ بھی تو کرم ہے نا، لکھنا شروع ہے، اللہ سلامت رکھے،
آمین۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
امیر السنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو آپ سینے پر ہاتھ رکھ کر سر جھکاتے ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ؟
اس کی تو بڑی تفصیلی وجہ بتائی دی، ہر بار تو نہیں کر پاتا میں، کر بھی لیتا ہوں تو یہ ترکوں میں یہ پتا چلا نا مجھے، جب ترکوں میں مرد بھی کرتے ہیں عورتیں بھی کرتے ہیں، میری بیٹی کی تھی بولے عورتیں بھی یہ کر رہی ہوتی ہیں، یہ کر کے درشی پڑتی ہیں، اس میں گرامی آتا ہے تو تازیمن، تو یہ بہت پسند آئی ہے، بہت پیاری ادا ہے ترکوں کی، ترک تو اس کے رسول میں مشہور ہیں ویسے ترک، جب یہ حرمین تو یہ بہن میں ان کی خدمت تھی نا ترکوں کی، تو ان کی داستان ہے باقاعدہ مسجد نبی شریف کی تعمیرات میں بھی ان کی داستانیں ہیں، تاریخی داستانیں، کتنا احترام سے یہ لوگ کرتے تھے کام، تو یوں مطلب یہ جب لفظ محمد آتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو سر جھکا کر یوں سینے دل پر ہاتھ رکھتے ہیں اور درود شریف پڑھتے ہیں، یہ مجھے پتا چلا، تو میں نے بھی پھر یہ کہی مجھے ادا پسند آئی، وہ اچھی ادا ہے مطلب، تو پیروی کرنی چاہیے، تعظیم سرکار کی جس میں, اور یہ تو اس میں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم بولیں کہ صحابہ کرام نے کب کیا تھا تو فلاں نے کب کیا تھا, اس میں یہ نہیں ہوتا. وہ تو عزیرو ہو وہ تو وقیرو ہو, نبی کی عزت و توقیر کرو, ٹھیک ہے نا. تو اب اس میں جو بھی دور کے لحاظ سے تعظیم کے انداز نئے نئے اپنائے جائیں جو شریعت کے خلاف نہ ہوں, وہ سب اس میں داخل ہیں. یہ مفسرین کا یہ سب فرمانا ہے. تو یہ ایک انداز ہے, ترک, یہ ترک میں تھا, پاکستان میں آ گیا. میں کرتا ہوں تو ہو سکتا ہے دو چاروں بھی کرتے ہوں گے, آہستہ آہستہ بڑھ بھی جائیں, ہو سکتا ہے. ایک تعظیم کا انداز ہے, اس میں الحمدللہ ایک سرور بھی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ
تعالی علی محمد.
میں نے پوچھنا یہ ہے کہ نسوار رکھنے سے روزے کے بارے میں کیا حکم ہے, نسوار رکھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟
نسوار کے باریک اجزاء جو ہے نا یہ حلق میں اتریں گے, اس لیے وہ نسوار رکھنے سے روزہ اگر یہ اتریں گے تو ٹوٹ جائے گا, یعنی اگر ذائقہ محسوس ہوگا حلق میں تو روزہ ٹوٹ جائے گا, نہ رکھیے.
کیا لیڈیز روزے کی حالت میں لپسٹک لگا سکتی ہے؟
لپسٹک لگانا اگر ہونٹوں پر تو ہونٹوں سے وہ پیٹ میں جانے کا سخت اندیشہ رہے گا. اگر وہ حلق میں ذائقہ محسوس ہوا تو روزہ ٹوٹ جائے گا, اور اگر لپسٹک ایسی نہیں ہے کہ جس سے مطلب حلق میں ذائقہ جائے تو پھر کام چل جائے گا, پھر روزے میں اجازت مل جائے گی.
یہ ایس ایم ایس کے ذریعے ایک اور سوال ہے کہ کچھ لوگوں کو نماز کا کہو نا تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک کی مخلوق کی خدمت یہ نماز سے بڑا عمل ہے.
خطرناک جملہ ہے. راضی رب کو کرنا ہے, بات رب کی ماننی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تقریباً 700 مقامات پر نماز کا ذکر فرمایا ہے, اور اسی کی طرف سے ہم پر کیا ہوا فرض ایمان یعنی اسلام کے بعد عقیدے کی درستی کے بعد سب سے پہلا فرض نماز ہے, یہ تو پڑھنی ہے. اور اگر ایسا کہنے والا نعوذ باللہ نماز فرض نہیں ہے یہ کہنا چاہتا ہے, یعنی اس کا مطلب اگر یہ لیتا ہے تب تو مسلمان بھی نہیں ہے. مسلمان تو کیسے کہے گا ہی؟ اچھا پھر مخلوق کی خدمت کی ایسی مصروفیت کیا, نماز میں دیر کتنی لگتی ہے؟ کھانا نہیں کھاتا, گپے نہیں مارتا, رات تو سوتا نہیں ہے, وہ ساری تو دھندے کرتا ہے یار. ہر وقت کون مخلوق کی خدمت کرتا ہے؟ وہ یہ کیا کرے گا جتنا دعوت اسلامی مخلوق کی خدمت کر رہی ہے. الحمدللہ گھر گھر راشن پہنچانے کا کام دعوت اسلامی کر رہی, دنیا دیکھ رہی ہے, یہ کیا نماز نہیں پڑھتے دعوت اسلامی والے؟ کسی کام میں ایسی مصروفیت نہیں ہوتی کہ بندے کو نماز کا ٹائم نہ ملے, اور اگر ایسی مصروفیت ہے کوئی جس میں نماز کا ٹائم نہیں ملتا تو وہ کام چھوڑنا ضروری ہے. فرض ہے کہ نماز پڑھے, تو وہ جو بھی کہتا ہے اس کو توبہ کرنی چاہیے, ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوال یہ آیا ہے کہ کیا کسی عورت کو اس کے بیٹے کا پہنا ہوا احرام کفن کے ساتھ پہنایا جا سکتا ہے؟ تیجا اور چالیسواں بھی نہیں ہوا تو کیا بعد میں کر سکتے ہیں؟
اگر بیٹا بخوشی اپنا کفن دیتا ہے یا پہلے ہی یعنی کہ اس نے دے دیا ہے کہ ٹھیک ہے اس سے کفن, تو بالکل جائز ہے, بلکہ اچھی بات ہے. احرام میں مکہ مدینے سے یہ کپڑا تو گھوم کر آیا ہوگا, مکہ شریف سے تو گھوم کر ہی آیا ہوگا, ہو سکتا ہے مدینے بھی حاضری دے آیا ہو وہ کپڑا, تو یہ تو تبرک ہے, تو کفن تو اس سے ہو جائے گا. کفن کے لیے نیا کپڑا شرط نہیں ہے, پرانا کپڑا بھی چل جائے گا, رنگین کپڑا بھی چلے گا, سفید افضل ہے, صاف ستھرا ہو. اور زندگی میں جس طرح کا یہ قیمت کے لباس پہنتا ہے بندہ اسی طرح کا کفن یہ بہتر ہے, ورنہ کوئی سا بھی سفید کپڑا یا کوئی سا بھی رنگین کپڑا اس سے بھی کفن ہو جائے گا. تیجا وغیرہ رہ گیا تو تیجے کے لیے کوئی دیگیں تھوڑی جڑائی جاتی ہیں, تیجے میں کوئی بندے جمع نہیں کرنے ہوتے, گھر کے جو بھی افراد ہیں اگر مل کر یہ جیسے کہ تیجے کی مجلس کر لیتے ہیں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے تیجے میں، یہ بھی شرط نہیں ہے، جتنا آتا ہے یا جتنا پڑھ سکتے ہیں، اتنا قرآن کریم پڑھ لیا، ایک ایک سپارہ پڑھ لیا، یا وہ کچھ درود شریف کی تسبیحاں دے دی کہ بھائی اتنی دیر بعد درود شریف پڑھ لیتے ہیں، اس والے ثواب کر لیا، تیجا ہو گیا۔
امیر رسول اللہ سے عرض ہے کہ اگر خاندان والے اپنے اپنے گھروں پہ قرآن پاک پڑھ کر کسی کو کہہ دیں آپ اس والے ثواب کر دیں اور
خود بھی کر دیں، ہاں تیجا یوں بھی ہو سکتا ہے، تو گھر گھر میں مطلب رشتہ داروں کو بول دے کہ آپ یہ پڑھ لو، فکس نہ بھی کرو گے کچھ نہ کچھ پڑھ کے اس والے ثواب کر دو، تو تیجا بہرحال ہو جائے گا، تیجا فرض واجب نہیں ہے، کرے تو اچھا ہے، نہ کرے تو گناہ بھی نہیں ہے، کہلوم بھی اسی طرح کر لیں، کھانا پکانا، کھانا کھلانا، مہمان جمع کرنا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ تیجے میں تو خاص کر میت کی دعوت کرنا میت کے لیے یہ تو منع کیا گیا نا، ہاں غریبوں مسکینوں کو کھلانے کے لیے پکائیں اور کھلائیں ان کو غریبوں مسکینوں کو، تو صحیح اچھا کام ہے، نیک کام ہے، اناج کچا تقسیم کروا دیں یہ زیادہ اچھا ہے کہ اپنی مرضی سے اپنی ضرورت کا پکا لیں، آپ نے بھیجے چاول وہ بیچارے کو چاول چلتے نہیں ہے، اس کو روٹی چلتی ہے، آپ نے بھیجا مطلب یعنی کہ بڑے کا گوشت کا بریانی، اب وہ اس کو چلتی نہیں ہے، وہ مرغی کھاتا ہے، ایک بات ہے اس کو منع ہے، اس کے لیے کوئی ایسے امراض ہیں، ہوتے ہیں نا امراض تو پرہیزیاں ہوتی ہیں، تو اپنے رقم دیں گے تو چاہے وہ کھانا لے، چاہے دوا لے، چاہے کپڑا لے، جس کی ضرورت ہو وہ اس کو حاصل کر لے، تو موقع کی مناسبت سے عیسیٰ علیہ السلام کی ترکیب کرنی چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ
تعالی علی محمد۔ اگر وتروں کی دوسری رکعت میں امام کے پیچھے درود شریف بھول کر پڑھا تو کیا وتر دوبارہ پڑھنے ہوں گے؟
اچھا تحیاتوں کے بعد پڑھا ہوگا یہاں درود شریف،
جی ہاں اسے
پہلے قاعدے میں دوسری رکعت، اس میں بھی اگر مقتدی نے یہ پڑھ لیا بے خیالی میں تو اس پر کوئی چارج لگے گا نہیں، جان بوجھ کرنا پڑے۔
ٹھیک ہے، فیس بک کے ذریعے سوال آیا، کیا کسی کو پتا چل سکتا ہے کہ اس کی مغفرت ہو گئی ہے؟
یہ خبر نبی دے سکتے ہیں کہ مغفرت ہو گئی ہے، بندہ امید رکھ سکتا ہے انشاءاللہ میری مغفرت ہو گئی ہوگی، اور یہ بھی ایسا سوچنا بھی نا آدمی کو شیطان مطلب گھما سکتا ہے اس میں کہ اب تیری مغفرت ہو گئی، موش کر یار، نعوذ باللہ، یا تو اپنے آپ کو کچھ سمجھ نہیں لگے یا گناہ میں پڑ جائے، البتہ یہ حج میں ہے، یہ کہ میدان عرفات کا وقوف حاجی کو نصیب ہو گیا تو اب اپنے کو مغفرت یافتہ یقین کرے کہ یقیناً میری مغفرت ہو گئی ہے، یہ ہے یاد آ گیا مجھے، اب اس کو بھی ہے کہ پتہ چل گیا، یہاں یہ تو بنتا نہیں ہے، بس اللہ کی رحمت پر یقین رکھے کہ میری مغفرت ہو گئی ہے، لیکن ادھر سے تو پیغام نہیں آیا نا کہ ہاں تمہاری مغفرت ہو گئی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
اگر میری بہن کی شادی ہو گئی اور بعد میں ابو نے ایک زمین خریدی تو کیا اس زمین میں اس بہن کا بھی حصہ ہوگا؟
ترکہ اگر ابو کا انتقال ہوگا تو بالکل حصہ ہوگا، شادی سے اس کا تعلق تھوڑی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔
عالم اروا کیا ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے؟
جہاں روحیں رہتی ہیں وہ عالم اروا کہلاتا ہے، اس کی الگ الگ مطلب ہے کہ روحوں کے مقامات ہیں۔
نماز میں جھومنے کا کیا حکم ہے؟
مکرہ تنزیہی ہے۔
ہم اپنے مزاج میں نرمی کیسے لائیں؟
اللہ اللہ،
ایسے لائیں
کسی پر سختی کریں تو بندہ اس وقت سوچے کہ اگر رب نے مجھ پر غضب کر دیا تو میرا کیا بنے گا، نرمی کریں، یہ اس کے لیے تو ظاہر جد و جہد کرنی پڑے گی، ریاضت کرنی پڑے گی، ریاضت یعنی محنت، تکلف کے ساتھ اپنی سختی کی، غصے کی، چڑچڑاپن کی، مارا ماری بولا بولی کی عادت نکالنی پڑے گی، یہ ایک دم سے مطلب نکل جائے ضروری نہیں ہے، اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، تو یہ کہ بہرحال تکلفن اس کو نکالے اور نرمی کرے، اور یہ بہت ضروری ہے نرمی، ورنہ غصے میں تو نہ جانے کتنوں کی دل آزاریاں ہوتی رہیں گی، سختیوں میں مارا ماری میں کتنوں کے حقوق تباہ ہوتے رہیں گے بندوں کے، اور رب کا بھی گناہگار ہوتا رہے گا، اس لیے نرمی کہ جس میں نرمی ہوتی ہے اس کو مزین کر دیتی ہے، نہ اس کو زینت دیتی ہے، خوبصورتی دیتی ہے، اور جس سے نرمی نکال دی جاتی ہے اس کو بدنما کر دیتی ہے. نرمی کے فضائل پڑھیں، گرمی کے نقصانات پڑھیں. نرمی کے اگینسٹ میں جو گرمی ہے وہی غصہ وغیرہ سختی. تو یہ احیاء العلوم کا مطالعہ کریں نا، اس میں اس طرح کے مضامین کی کثرت ہوتی ہے. بہار شریف کے 16 حصے میں بھی نرمی کے فضائل موجود ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر سنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ پہلے اگر سجدے میں تین انگلیاں جو واجب ہیں اگر نہ لگائی، غلطی سے نہ لگائی، اور دوسرے سجدے میں یاد آیا آخر میں سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جائے گی یا دوبارہ پڑھنی ہوگی؟
سجدے میں وہ انگلیوں کا واجب چھوٹا، سجدے سہو سے نماز درست ہو جائے گی، جبکہ بھول سے چھوٹی ہے، جان بوجھ کر چھوڑا تھا تو نماز دوبارہ پڑھنا واجب ہوگا.
میرا سوال یہ ہے کہ اکثر ہم جب جماعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو امام صاحب تکبیر اولا پڑھتے ہیں، جب تو ابھی ہم یعنی ہاتھ اوپر اٹھائے ہوتے ہیں اور وہ الحمد شریف شروع کر دیتے ہیں، تو درمیان میں سبحانک اللہم جو پڑھنا ہوتا ہے، تو اس صورت میں پھر کیا کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟
قراءت امام نے شروع کر دی نا، تب تو خاموش رہنا واجب ہے. اب ثنا نہیں پڑھ سکتے، چپ چاپ سنیں. ذرا اس وقت پہلے جو پڑھنی تھی وہ رہ گئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
حضرت صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ کچھ لوگ رمضان کے آتے ہی گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کے پاس کرنے کے لیے کوئی کام ہے نہیں، سوشل میڈیا آج کل بہت عروج پر چل رہا ہے، اور سوشل میڈیا میں ایک آپشن یہ ہے کہ آپ اپنی ویڈیوز بناتے ہیں اور بنا بنا کر اپلوڈ کرتے ہیں انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے نا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ نہیں بھی کرتے تھے یہ کام، اب وہ سب یہ کام کرنے لگے ہیں، کرنے کے لیے کچھ ہے نہیں تو سب لوگ اس کام کی طرف آ گئے ہیں. امیر اللہ سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ رمضانوں کے اندر اس طرح کی ویڈیوز بنانا جو کہ اسلام کے دائرے سے باہر ہوں، اس طرح کی ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کرنا، اور جو ہے وہ عید کے حوالے سے پلاننگ کرنا، اپنی ریکارڈنگز کروانا، ایک کانٹینٹ نکلوانا، میٹنگز کرنا، تو یہ سب مطلب بعض اوقات کچھ لوگ روزے کی حالت میں بھی ہوتے ہوں گے جو وہ عید کے حوالے سے پلاننگ کر رہے ہوتے ہوں گے، تو اس طرح سے جو رمضان کے اندر عید کی پلاننگ کرنا، گناہوں بھری ویڈیوز یہ لوگ جو ڈالتے ہیں الگ الگ سوشل ایپ کے اوپر، تو یہ سب کرنا کیسا؟
گناہ بھری ویڈیو تھی جب تو ظاہر ہے کہ وہ گناہ ہوگا، اور گناہ بھری نہیں تھی تو گناہ نہیں ہوگا. اب یہ تو ظاہر ہے کہ ہر ویڈیو کے بارے میں تو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ گناہ بھری تھی، تو گناہ بھری سے بچنا چاہیے، اور ویسے فضولیات سے بھی بچنا ہی چاہیے. تو اس طرح مطلب ہم نے کئی بار یہ سوشل میڈیا یوزر جو ہوتے ہیں ان کو سمجھایا ہوا ہے مدنی چینل پر، لیکن اب ظاہر ہے کہ ایسے لوگ تو سنتے بھی نہیں ہوتے ہوں گے نا، اپنی مستی میں مست ہوں گے. اس لیے وہ بہرحال سب کو بچنا چاہیے، رمضان شریف کی تو خاص قدر کرنی چاہیے. اب عید کی تیاری کوئی کرتا ہے اور جائز طریقے پر کرتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اگر جائز تیاری کے لیے جیسے کپڑے سلواتا ہے عمدہ عید کے لیے جو شریعت کے خلاف کپڑے نہیں ہیں، اس کو کوئی حرج تو نہیں اس میں. حضرت سیدنا کعب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے اور دل میں پکا ارادہ تھا کہ رمضان کے بعد گناہ نہیں کرے گا تو اللہ پاک اسے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا، اور جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے لیکن دل میں یہ ارادہ تھا کہ رمضان کے بعد گناہ کرے گا تو اس کے روزے اس کے منہ پر مار دیے جائیں گے. یہ ایک اور روایت ہے. اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام نے فرمایا اگر روزے رکھنے والے کا پکا ارادہ ہو کہ روزوں کے بعد دوبارہ گناہوں میں جا پڑے گا تو اس کے روزے اس کے منہ پر مار دیے جاتے ہیں اور اس پر رحمت کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے. تو گناہوں کی پلاننگ یہ بڑی خطرناک ہے، تو یہ نہیں کرنی چاہیے اور گناہ کرنے بھی نہیں چاہیے.
میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے اگر کوئی مریض ہو تو لیٹ کر نماز کس طرح ادا کی جائے گی؟
ارے شریعت جلد پہلی ولیوم فرسٹ پیج نمبر 722 مسئلہ نمبر 13 اگر مریض بیٹھنے پر قادر نہیں، نہ بیٹھ نہیں سکتا، تو لیٹ کر اشارے سے پڑھے، خواہ سیدھی یا الٹی کروٹ پر لیٹ کر قبلے کو منہ کرے، یا چت لیٹ کر قبلے کو پاؤں کرے مگر پاؤں نہ پھیلائے، کہ قبلے کو پاؤں پھیلانا مکروہ ہے، بلکہ گھٹنے کھڑے رکھے اور سر کے نیچے تکیہ وغیرہ رکھ کر اونچا کر لے کہ منہ قبلے کو ہو جائے، اور یہ صورت یعنی چت لیٹ کر پڑھنا افضل ہے، وہ جو صورت بیان کی گئی تکیہ رکھ کر. اور یہ مسئلہ نمبر 15 مریض اگر قبلے کی طرف نہ اپنے آپ منہ کر سکتا ہے نہ دوسرے کے ذریعے سے، تو ویسے ہی پڑھ لے، اور صحت کے بعد اس نماز کا اعادہ نہیں، ریپیٹ کرنا اس کا نہیں ہے، ضروری نہیں ریپیٹ کرنا پڑے گا. اور اگر کوئی شخص موجود ہے کہ اس کے کہنے سے قبلہ رو کر دے گا مگر اس نے اسے نہ کہا تو نماز نہ ہوئی. اشارے سے جو نمازیں پڑھی ہیں صحت کے بعد ان کا بھی اعادہ نہیں، جو اشاروں سے نماز پڑھی گئی تو ان کا لوٹانا ضروری نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوال یہ ہے کہ ہم پر جب کوئی بیماری آ جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے ابھی موت آ جائے گی، ہمارے اندر خود اعتمادی کیسے پیدا کی جائے؟ طریقہ کار ارشاد فرمائے.
مومن کی شان یہی ہے کہ جب اس کو بیماری آتی ہے نا تو اس کی اصلاح کا ذریعہ بنتی ہے اور وہ ڈرتا ہے، اور منافق جو ہے نا وہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا. اونٹ کی مثال دی گئی حدیث شریف میں کہ جیسے اونٹ کو کیوں باندھا، کیوں کھولا، اس کو پتہ نہیں چلتا. یہ بیمار کیوں ہوا، کیوں صحت یاب ہوا، اس کو پتہ نہیں چلتا منافق کو. تو بیماری یہ مطلب ایک عبرت کا سبب ہے کہ بیماری میں موت آ سکتی ہے، اس لیے اللہ سے ڈرے بندہ. نفسیاتی طور پر یہ نہیں کہ بالکل ہی ڈاؤن ہو جائے، توبہ تلّہ کرے اور اللہ سے دعا مانگے، 40 مرتبہ آیت کریمہ پڑھ لے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت کریمہ کہلاتی ہے، یہ 40 بار. تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اگر اس بیماری میں موت آ گئی تو شہید، اگر شفا مل گئی تو گناہوں سے پاک. تو اللہ سے ڈرنا چاہیے، لیکن شاید یہ بعضوں کو نفسیاتی مرض ہوتا ہوگا کہ وہ بالکل یعنی کہ وہ ایک دم یعنی کہ خوف خدا نہیں، بس موت، خوف موت، وہ بس دل گھبرا جائے اور ہائے اب کیا ہوگا، میں مر گیا مر گیا مر گیا، تو یہ بھی نہیں. اور اللہ سے ڈرے، مرنا تو ہے، بچ کر جانا کس نے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے.
اس موضوع میں خود اعتمادی کا لفظ غالباً اتنا وہ نہیں بننا کہ خود اعتمادی پیدا ہو کہ ہمیں یہ فیل نہ ہو، حالانکہ بیماری کے وقت تو موت کی یاد اگر جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ آتی ہے اور خوف خدا لاتی ہے اور احساس لاتی ہے، توبہ اور استغفار کی طرف لے کے جاتی ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس میں خود اعتمادی مجھ میں سے خود اعتمادی آ جائے گا، میں بیمار ہوں تو مجھے موت کی یاد نہ آئے، تو مجھے نہیں لگتا کہ یہاں خود اعتمادی
غفلت کا مطالبہ ہے. تو
ہاں یہ خود اعتمادی نہیں ہے، یہ غفلت کا مطالبہ ہے، اس لیے میں نے خود اعتمادی کا لفظ تھا نا اس کو یہ دیکھا میں نے سوال میں، تو میں نیت تھی کہ یہاں خود اعتمادی کا لفظ شاید ذہن سے نکال دینا چاہیے.
اللہ سے ڈرے اور مقابلہ کرے حالات کا، دعا کرے، کیونکہ بعضوں کا ٹینشن غیر ضروری بھی بندہ نہیں جاتا ہوگا تو شاید چلا جائے گا، ٹینشن نہ لے. اللہ کریم سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں.
اگر جیسے آپ کو تو بہت اندازہ ہے، اگر اس وقت کہہ دیا جائے نا قوم کو کہ شوگر ٹیسٹ کرواؤ اور ساری قوم اگر شوگر ٹیسٹ کرانے پر آ جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے کتنوں کو شوگر نکل آئے گا؟ اچھا اگر یہ اعلان کر دیا جائے کہ آپ جگر ٹیسٹ کرواؤ، یہ فلاں ٹیسٹ کراؤ، دل کا ٹیسٹ کراؤ، کولیسٹرول ٹیسٹ کروا لو، یوریک ایسڈ ٹیسٹ کروا لو، اگر یہ ٹیسٹ کرانے کے لیے لاکھوں لوگ اتر آئے تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہزاروں مریض آپ کو اس کے پیشنٹ یہ نکل آئیں گے؟ تو یہ تو اندر میں نہ جانے کتنی بیماریاں آتی ہیں، اللہ اپنی رحمت سے کرم بھی فرماتا ہے اور یہ بیماری اندر اندر بعضوں کا دم بھی توڑ دیتی ہیں.
تو ٹیسٹ نہیں کروانا چاہیے؟
نہیں, ٹیسٹ تو کروانا, ان چیزوں کا ٹیسٹ تو ہم نے خود کیے ہوئے نا کہ یہ ٹیسٹ کروائیں تاکہ یہ نکلے تو اس کا علاج کروایا جا سکے. تو جیسے شوگر نکلتا ہے تو آپ علاج کا کہتے ہیں بھائی علاج کرا لو, فلاں نکلتا ہے کہتے علاج کرا لو, اس طرح اگر خدا نہ خاصا یہ بھی نکل آئے تو اس کا علاج ہی کروانا پڑے گا. کیا کروانا پڑے گا
سر؟ وہ ٹیسٹ جن مانو کر نہیں کرواتے نا, وہ ان مانو کر نہیں کرواتے کہ یار کچھ نکل آیا تو
نکل آیا
تو کیا کریں گے. تو اس لیے ٹیسٹ کروانا چاہیے, تاکید یہی کرنی چاہیے کہ نہیں نکلتا تو اچانک ہارٹ فیل ہو جاتا اور بندہ چلا جاتا ہے یا بستر میں آ جاتا ہے. تو میں یہی کہتا ہوں کہ یار بستر میں جا کر پرہیزیاں کرو گے اس سے پہلے, یار چلتی پھرتی حالت میں پرہیزی کر لو تو آسانی ہے. اب میں بولتا ہوں تو پرہیزی نہیں کرتے, ڈاکٹر بولے گا ناک کاٹے گا تو پرہیزی کرو گے؟ ابھی سے کر لو نا شرافت سے. تو یہ چینی کے گٹھے کھا رہے ہیں وہ, آج کل لوگ کھائی جا رہی ہے نا چینی تو دبا کے کسٹرڈ یہ وہ ڈٹ کے کھا رہے ہوں گے اور مطلب بس. اس لیے وہ بال ٹیسٹ ایسے ہیں, اس پر میرے خیال میں وہ نہیں تو چھ چھ مہینے ہی نظر رکھے آدمی,
چھ چھ مہینے
شوگر ٹیسٹ کروا لے, لپڈ پروفائل کروا لے. تو اس طرح مطلب وہ یوریک ایسڈ بڑھ جاتا ہے, پتا تھوڑی چلتا ہے. گائے بکرے بھی تو
آدھا تام میں لپڈ پروفائل, لپڈ پروفائل سیرم 3K9 اور یہ شوگر کا ایک ہے اور چوتھا میں بھول گیا
ایس جی,
چار ہے تو چھ ماہ کروا لینے چاہیے تاکہ گردوں پہ بھی نظر رہے, لیور پہ بھی نظر رہے اور یہ نبلے پہ بھی نظر رہے.
اور وہ جو ہے نا اپنے یار ہیپاٹائٹس, اس کا بھی کروانا چاہیے. 10 سال تک اندر پلٹا پتا نہیں چلتا, اگر نکل آئے تو آدمی فوراً اس کو انیشل اسٹیج میں مرض پکڑا جاتا ہے نا, علاج آسان ہوتا ہے, بعد میں مشکل ہو جاتا ہے. ٹیسٹ تو کرواتے رہنا چاہیے ڈاکٹر کے مشورے سے, مگر ڈاکٹر دیا نہ دارو, ڈاکٹروں کی لیبورٹریاں بندی ہوتی ہیں, یہ اسی کے نام آپ کو بھیجیں گے, اس کا کمیشن ہوتا ہے اور یہ رشوت ہوتی ہے. کمیشن جو ڈاکٹر کو ملتا ہے نا اس طرح کا, یا دوائیں لکھ دیتے ہیں کمپنیاں ان کو کمیشنیں دے رہی ہوتی ہیں, یا مطلب یہ کہ ان کو ریٹرن ٹکٹ ملتے ہیں تو ایسی لگوا دیتے ہیں, مینٹیننس ڈاکٹروں کے گھروں کو کروا دیتے ہیں کمپنیوں والے, یہ سب رشوتوں میں چل رہا ہوتا ہے. اس لیے وہ ایسا نہ کریں, اور ڈاکٹر پھر مزید رشوتیں بڑھانے کے لیے وہ غلط بھی ضرورت نہیں ہوتی تب بھی وہ ٹیسٹ کروائیں گے, دوائیں لکھ دیں گے. یوں مطلب جو ایسا کرتے ہیں, سب ایسا نہیں کرتے, جو ایسا کرتے ہیں سر گناہگار ہیں, جہنم کے حقدار ہیں, خود بھی حرام کھا رہے ہوتے, رشوت لے کر بچوں کو بھی کھلا رہے ہوتے, پھر جو ہونا ہوگا ہوگا, دنیا میں بھی تباہی آخرت میں بھی بربادی. یہ بالکل یہ کمیشن کے چکروں میں مت پڑے. ڈاکٹر ایک معزز پیشہ ہے لوگوں میں, ایک اس کی عزت ہوتی ہے ڈاکٹر کی, کیوں مطلب اپنی آخرت یار داؤ پہ لگاتے ہیں. اللہ روزی دینے والا ہے, جس کے نصیب میں ہوگا آپ کے ذریعے شفا, وہ مریض ہزار جگہ گھوم پر بھی گھوم کر آپ کے پاس ہی آئے گا اور آپ کے علاج سے اس کو شفا ملے گی. آپ کیوں مطلب مایوس ہوتے ہیں؟ اللہ کی رحمت پر نظر رکھیں. رکھ مولا تحاس, انشاءاللہ دونوں جامع بیڑا پار. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے پیارے امیر اہل سنت سے میرا سوال یہ ہے, نیا کام بدھ سے شروع کرنا چاہیے جمعے کو شروع کرنا چاہیے, کس میں زیادہ برکت ہے؟ رہنمائی فرما دیجئے.
بدھ کا حدیث پاک میں ہے ویسے کہ بدھ کو جو کام شروع ہوتا ہے وہ پورا ہوتا ہے, خاص کر وہ علم دین کے تعلق سے, کتاب پڑھنے کے تعلق سے علماء نے مطلب یہ بدھ کو مطلب فوقیت دی ہے.
زہر کے بعد, بدھ کے دن زہر کے بعد.
جی بدھ کے دن زہر کے بعد, ماشاء اللہ. جمعہ کبھی شروع کیا تو کوئی منع تو کسی دن نہیں کیا شروع کرنا.
مختلف دنوں کے لیے مختلف برکت کی دعا بھی آئی ہے, جمعرات کے لیے بھی برکت کی دعا آئی ہے صبح کے وقت میں کہ اللہ میری امت کو ان کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما, اس کی بھی دعا آئی.
میں نے پوچھنا تھا کہ میں نے جب داڑھی شریف سجائی تو اکثر لوگوں نے مجھے کہا کہ اوپر سے داڑھی کو خط بناؤ, تو میں نے ان سے یہی کہا کہ ہمارے پیارے مرشد امیر اہل سنت کی بھی مکمل داڑھی ہے پوری چہرے کی, لیکن اکثر مجھے لوگوں نے کہا کہ وہ بزرگ ہیں, وہ بزرگ ہستی ہیں, آپ نوجوان ہو, آپ اس کی خط بناؤ, اوپر سے داڑھی کو کاٹو یا نچلے حصے سے داڑھی کو خط بناؤ یا اوپر سے بناؤ لازم. آپ یہ فرما لیں کیا اس میں کوئی فرق ہے جوانوں اور بزرگوں کے لیے بھی؟
کوئی فرق نہیں, عمر سے تعلق نہیں ہے, بالغ ہے, داڑھی آ گئی تو رکھ لے, ادھر تو تراش خراش کر کے پھر یہ کہ وہ بعض اوقات تو گناہ بھری تراش خراش کر ڈالتے ہیں اور ایک مٹھی سے بھی چھوٹی کر دیتے ہیں. تو آپ پوری داڑھی رکھیں انشاءاللہ, ایک مٹھی لگتا رکھی بھی آپ نے ماشاءاللہ مرحبا, لوگوں کی باتوں میں نہ ہیں, وہ اکا دکا اس طرح ایک آدمی نے کہا ہوگا آپ کو, تو دل پر نہ لیں اس کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ہماری برادری میں ایک مطلب ہے کہ دعوت سسٹم میں منرل واٹر کی بوتلیں جو نا پانی پینے کے لیے رکھی جاتی ہے, تو اس سے ہاتھ دھونا کیسا ہے؟
یہ پانی پینے کے لیے تو ہاتھ تو نہیں دھو سکتے, اس کا وہ دعوت میں فکس کر دیا گیا کہ یہ پینے کا, ہاتھ دھوئیں گے تو اصول کے خلاف ہو گیا. پھر یہ کہ پانی جو جس سے ہاتھ دھویا جاتا ہے وہ تو مفت ہوتا ہے, یہ اس میں قیمت لگتی ہے. تو منرل واٹر سے تو ویسے آپ اپنے ذاتی منرل واٹر سے بھی ہاتھ نہ دھویا جائے, اس میں تو نقصان ہوگا نا, مالی نقصان ہوگا. بیسن پر جا کر آپ دھو لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ چھت پہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان کی چھتوں پہ جنات ہوتے ہیں, تو آیا گرمیوں میں چھت پہ اسلامی بھائی سوتے ہیں, تو یہ سونا کیسا, کیا اس کی کیا حکمت ہے, وضاحت کے ساتھ بیان فرما دے.
چھت پر بھی ہوتے ہیں, دسترخوان پہ بھی آ جاتے ہیں جب مسلمان کھانا کھاتے ہیں, تو ہڈیاں وغیرہ ڈالتے ہیں نا اپنے دسترخوان پر, تو دسترخوان پر کھانا کیسا, گھر میں کھانا کیسا, جو کھانے کا جواب ہے وہ سونے کا جواب ہے. چھت تو ہماری ہے, جنات کی تھوڑی ہے, تو ہر جن تنگ نہیں کرتا, اور ایسا بھی نہیں کہ ہم سوئیں گے تو جنات کے لیے کوئی جگہ کی تنگی ہو جائے گی, اپنی جگہ بنا لیں گے وہ آپ سوئیں گے تو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیر صاحب, مجھے ٹائپ 1 کی شوگر ہے اور میں 4 وقت انجیکشن لگاتا ہوں, کیا میں روزہ رکھ سکتا ہوں؟
اللہ کریم آپ کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا کرے, آپ کے حال پر رحم فرمائے. شوگر کے مریض کو روزہ رکھنا منع نہیں ہے, بلکہ روزہ رکھنے کی طاقت ہے اور رکھ لیتا ہے, سہ لیتا ہے, تو اس کو تو روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے. اگر نہیں برداشت کر سکتا, مرض بڑھ جاتا ہے, کچھ ہو جاتا ہے ایسا, تو پھر بھی روزہ معاف نہیں ہے, اس کا فدیہ بھی نہیں ہے. جب صحت ہو جائے تو قضا کر لے.
انہوں نے سوال میں کہا مجھے انجیکشن لگانے پڑتے ہیں.
انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, انجیکشن لگانے مرض نہیں ہے, چاہے انسولین کا ہو, چاہے کوئی اور انجیکشن ہو, چاہے نس کا انجیکشن ہو, چاہے گلوکوز کی ڈرپ ہو, روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا سوال ہے سر, غلطی سے سجدہ ایک کر لیں, پھر یاد ہے میں نے ایک سجدہ کیا, تو یہ میں نے پوچھا.
غلطی سے ایک سجدہ کیا, ایک چھوڑ دیا, پھر یاد آیا میں نے ایک ہی سجدہ کیا, اب کیا کریں؟
دو سجدے فرض ہیں, تو بعد میں سجدہ کر لے نماز کے دوران یاد آیا تو, اور پھر سجدہ سہو کر لے. اب جو بعد میں کرے گا تو ایک سجدہ رہ گیا تھا نا, تو ایک سجدہ کرے گا. جیسے اب دوسری رکعت کے پہلی رکعت میں بھول گیا تھا, دوسری رکعت میں اب وہ سجدے کر رہا, دو کی جگہ تین کر لے, وہ ایک وہ ہو گیا, اب وہ آخر میں سجدہ سہو کر لے.
میرا امیر اہل سنت سے سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگ نماز بیٹھ کے جو پڑھتے ہیں اور ان کا ہاتھ جو کوہ پہ جاتے ہیں, ہاتھ گھٹنوں پہ ہوتا ہے, اب جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو ہاتھ گھٹنوں پہ ہونا چاہیے, اب بہت سے لوگ ہوا میں بھی رکھتے ہیں, تو ذرا مجھے یہ کلیئر کر دیں کہ ہوا میں ہونا چاہیے ہاتھ یا پھر گھٹنوں میں.
یہ غالباً کرسی پر بیٹھنے والے کی کیفیت بیان کر رہے ہیں, ہوا میں تو کرسی والے ہی رکھتے ہوں گے, زمین پر بیٹھ کر جو نماز پڑھنے وہ تو ہاتھ ہوا میں نہیں رکھتے, دیکھا نہیں کبھی. دوبارہ لے کے ہوا میں دونوں صورتوں میں ہاتھ نہیں رکھنے, اگر وہ اشارے سے نماز ہے تو رکوع میں کم جھکنا ہے, یعنی کم سر جھکانا ہے, اور سجدے میں اس سے کچھ زیادہ جھکا لینا ہے تو ہاتھ وہیں رکھیں گے جو مطلب گھٹنے کے پاس جو رکھے وہیں رہیں، ہوا میں نہیں رکھنے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
صبر کرنا کس جگہ ثواب ہے؟
ایک تو یہ نا عبادت پر صبر کرے، گناہوں پر صبر کرے، مصیبتوں پر صبر کرے، بیماری پر صبر کرے، تو یہ کئی صورتیں ایسی یعنی ایسی صورت کے جس میں بے صبری کی یعنی کہ وہ کہ کوئی فضیلت ہو، یہ ذہن میں آ نہیں رہا ایسا جس کو بے صبری کا نام دے کر وہ کام کیا جائے کہ بے صبری کی جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ہمارے روزمرہ کے کام فکس ہوتے ہیں، کیا پھر بھی محاسبہ نفس ضروری ہے؟
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ رات اپنے پاؤں پہ ہنٹر مار کر فرماتے تھے کہ بتا آج تو نے کیا کیا کیا، کہ ان کے کام فکس نہیں ہوتے تھے. تو ہر کام تھوڑی فکس ہوتا ہے، تو فکس کے علاوہ بھی تو ان فکس بھی تو کام ہوتے رہتے ہیں نا، کیا نیکیاں کی کیا گناہ کیے، تو نیکیاں بھی روز کی فکس نہیں ہوتی، گناہ بھی روز کے فکس تھوڑی ہوتے ہیں، اس لیے وہ محاسبہ تو کرنا چاہیے اپنا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
حضرت صاحب یہ بتائیے، بندے کو اپنی ذات کے لیے تو غصہ آ ہی جاتا ہے، کیا اس سے بھی بچنا چاہیے؟
بچنا تو ہوگا نا، عام طور پہ آتا ہی ذات کے لیے کہ اپنے مزاج کے خلاف کوئی ترکیب بنتی ہے، بات ہوتی ہے، غصہ آ جاتا ہے آدمی کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مطلب پوچھنا ہے کہ امام صاحب اگر زیادہ ٹائم سجدہ میں لگائیں تو تین بار یا اس سے زیادہ آدمی پڑھ سکتا ہے؟ مطلب تین بار تو پڑھنا ہوتا ہے، گیارہ بار یا نو بار تسبیح سجدہ کی پڑھ سکتا ہے آدمی یعنی امام صاحب کے اقتداء میں؟
امام صاحب سجدہ اگر طویل کرتے ہیں تو تسبیحات جو ہے وہ تین بار، سات بار، نو بار، گیارہ بار، تو وہ ہم پڑھتے رہیں.
مقتدی پڑھ سکتا ہے لیکن امام کو اتنا طویل نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے مقتدی گھبرا جائے.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ تین دلائل دیے جاتے ہیں اور واقعی یہ دلائل تھوڑے سمجھ میں بھی آنے والے ہیں، اس بارے میں بھی ارشاد فرمائیے. یہ فرماتے ہیں کہ مشین کو غصہ نہیں آتا، انسان کو غصہ آ جاتا ہے، اور ظاہری بات ہے جب غصہ آ جائے تو پھر اس کے اندر فیصلہ کرنے کی وہ صلاحیت رہتی نہیں ہے اس طرح کی نا، انسان غلط فیصلہ کر لیتا ہے. مشین کو غصہ نہیں آتا، انسان کو غصہ آ جاتا ہے. مشین بھولتی نہیں ہے لیکن انسان بھول جاتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، جب بڑھاپا آتا ہے، کوئی بیماری ہو جاتی ہے، مشین نہیں بھولتی، مشین میں جو چیز سٹور ہے وہ سٹور رہتی ہے. تیسرے نمبر پہ انسان احتجاج کرتا ہے، میری تنخواہ بڑھاؤ، فلاں کام کرو، فلاں کام کرو، مشین احتجاج نہیں کرتی. اب وہ کہتے ہیں کہ جب یہ تینوں چیزیں انسان کی طرف سے آ رہی ہیں تو ہمارا تو کام خراب ہو سکتا ہے، مشین یہ کام نہیں کرتی. تو جب مشین غصہ بھی نہیں کرتی، احتجاج بھی نہیں کرتی، اپنی تنخواہ بھی نہیں بڑھانے کے لیے کہتی اور بھولتی بھی نہیں ہے، تو ہمارا تو فائدہ ہے کہ مشین سے ہم کام لیں اور انسان کو پیچھے کر دیں.
مشین کو جب غصہ آتا نا تو بندے کا بیڑا غرق کر کے چھوڑتی ہے. بیچ میں کلیف چلا تھا، مشین پر ایک بندہ کر رہا ہوگا کام، اس میں اس کا ہاتھ آ گیا ہوگا، پھر جو مشین نے اس کو گھما کر اس کی لاش کے جو پرخ سے اڑائے نا، پچھاڑے کھا کھا کے خونم خون، یہ مشین یہ کام کرتی ہے. اس کو جب غصہ آتا ہے تو یعنی اس کے مزاج کے خلاف کام ہوا نا، اس میں بے احتیاطی کی ہاتھ آ گیا یا اس کا کپڑا آ گیا پتا نہیں، تو اس کو مشین نے پکڑ لیا کہ تو میرے مزاج کے خلاف تو نے یہ کام کیا، بچا مجھ سے احتیاط کرنی ہوتی ہے تم کو، اس نے اس کا بیڑا پار کر دیا. سمجھے؟ اسی طرح مشین میں ہیوی بجلی، ہیوی کرنٹ، تو تھوڑی بے احتیاطی ہوئی اور تار پہ ہاتھ لگ گیا بندے کا، اس کا کام ہو گیا. مشین بہت غصے والی ہے، انسان کا غصہ تو کیا ٹھنڈا بھی ہوتا ہے، یہ تو بعض اوقات مار کے چھوڑتی ہے یا زخمی کر دیتی ہے یا اٹھا کے پھینک دیتی ہے مشین. تو یہ دلیل بھی مطلب شاید
سبحان اللہ سبحان اللہ.
دوسرا کیا فرمایا آپ نے؟ احتجاج تو تیسرے نمبر پر تھا.
بھولتی نہیں ہے،
یہ بھولتی ہے اور ایسا بھولتی ہے کہ پھر اس کو کوئی یاد نہیں دلا سکتا.
بھولتی نہیں،
بھولتی ہے تو ایسا بھولتی ہے کہ اس کو یاد دلانا مشکل ہو جائے، کیونکہ یہ ہے بندے کی محتاج. مشین جو ہے بندہ جب تک اس کو چلائے گا نہیں خود نہیں چلے گی, اور جتنا اس کا مطلب پیریڈ ہے ٹائم پیریڈ اس وقت ہی چلتی رہی ہے, پھر بندے کو اس کو مزید آگے بڑھانا پڑے گا. یہ مطلب ان مانو اگر بھولتی ہے کہ کبھی مطلب بندے نے بھول کر لی نا کوئی, تو پھر اس کو یہ کیچ کر لیتی ہے, پھر یہ ساری آئٹمیں الٹی نکالے گی, الٹے چھاپے چھاپے گی, الٹے کپڑے سیے گی, یہ سب کچھ کرے گی. تو بندے کی بھول کا یہ پھر بندہ بھولا تو یہ بھولنے میں ماسٹر ہے کہ تو بھولتا تو میں باپ کا باپ ہوں. اچھا تیسرا احتجاج, تو یہ جب احتجاج پر اترتی ہے تو سارے کاریگر جو ہے نا ان کے ناک میں دم اور دم میں ناک آ جاتا ہے, یہ اڑی کر جاتی ہے میں چلتی ہی نہیں ہے, احتجاج پہ اتر جاتی ہے نہیں چلوں گی مجھے رو مجھے چلا کے دکھاؤ کوئی ہے مائیکا لال جو چلائے. تو بعض وقت ایسے احتجاج پر ایسی ہے ناکار ہو جاتی ہے کہ اس کو پھینکنا پڑتا ہے, اسکریپ میں چلی جائیے. بھائی یہ جیسے سوال ویسے جواب, شریف مسائل تو ہی نہیں ہے مجھے, کچھ مفتی صاحب بولنا چاہتے ہیں.
میں کہہ رہا ہوں اگر وہ روبوٹ کو کھانے کا آرڈر دیا ہو اور اس کی بیٹری ختم ہو جائے تو پھر کیا ہوگا راستے میں اس کا, وہ لینے گئی اور پھر راستے میں رکی رہے گی, کھانا انتظار ہی کرتا رہے گا. تو
یہ بھولنے سے تعبیر کر لیا جائے اس کو.
مجھے ایم سی آر سے بھی مسلسل جو ہے میسیجز آ رہے ہیں, جو ان کی مشینوں کے کارنامے ہیں نا وہ سنا رہے ہیں کہ کبھی یوں تو کبھی یوں, اتنا کولنگ ہونے کے بعد بھی گرم ہو جائے, کبھی بند ہو جائے تو پھر سر پکڑ کے بیٹھے تھے کہ بھائی لائے سلسلہ کچھ کر لے, اب تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا.
غریب آدمی نے ایسی کا نام سنا ہوتا ہے.
جی جی,
یہ ہمارے ایم سی آر والے اور یہ جو مشین ہے نا یہ بولتے یہ بغیر اے سی کے جی نہیں سکتے, اور اب اعتراف کرتا ہے کہ اے سی کے باوجود بھی یہ اڑی کر جاتی ہے مشین ہے, اور کئی بار بہانے بھی ہوتے ہوں گے اے سی کے, یہ بولے کمپیوٹر بغیر اے سی کے نہیں چلتے, برسوں ہو گئے ہمارے یہاں بغیر اے سی کے کمپیوٹر کام کر رہے ہیں. ایک بار میرے ایک اسلائی بھائی نے یوں بولا تھا اے سی کا, پرانی بات کر رہا ہوں اے سی کمپیوٹر, تو وہ بیٹھے بیٹھے بول رہے تھے, میں نے کہا اے سی تمہارے پر آئے گا, تم کو چاہیے اے سی, مشین بےچاری شرافت سے چل رہی ہوتی ہے تو یہ بولتے ہیں کہ اے سی چاہیے, میری سمجھ میں اتنا آتا نہیں ہے, پتا نہیں وہ چل تو رہی ہوتی ہے. ہم لوگوں کمپیوٹر سے واسطہ تو کوئی 15-20 سال تو ہو گئے ہوں گے, زیادہ ہوں گے, کمپیوٹر تو ہمارے پاس بغیر اے سی کے کام کر رہے ہوتے ہیں. مگر یہ کہ نوابی ٹھاٹ ہے نا اس کے, ان مانو اگر اے سی چاہیے, غریب آدمی اے سی کے لیے ترسے. پھر بجلی فیل ہو جائے یا بجلی کا کوئی پاورز کم ہو جائے تو اڑی کر جائے مشین, غصے میں آ جائے کڑی ہو جائے نہیں چلتی,
لفٹ میں جا رہے ہو راستے میں رک جائے, نہ اوپر جا سکے نہ نیچے جا سکے,
آپ بندہ آزمائش میں آ جائے غصہ آ جائے اس کو تو رک جائے نہیں چلتی.
یہاں پر ایک میں عرض کروں ماشاء اللہ, یہ جو دلائل میں نے پیش کیے تھے یہ تینوں, یہ مطلب بہت ہائی لیول کی ریسرچ تھی, اور ماشاء اللہ آپ نے جو اس کے جوابات ارشاد فرمائے کمال ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکت عطا فرمائے.
ایک ہے سہارا دوسرا ہے سراہا, ان میں کیا فرق ہے وضاحت فرما دیجئے.
سہارا کسی کو سپورٹ کرنا, اور سراہا میں نے کسی کی تعریف کی. سراہا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی والدہ سید ہے اور والد شیخ صدیقی ہیں تو اس کا شمار کس ذات میں ہوگا, سید میں یا صدیقی میں؟
صدیقی, نسب باپ سے چلے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
خوف خدا عشق مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرہ فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ. مدنی مذاکرہ.